الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين. وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال الله تعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال الله تعالى: هدى للناس. وقال الله تعالى: وهذا ذكر مبارك أنزلناه وفأنتم له منكرون. وأخرج مسلم رحمه الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وأخرج البخاري والترمذي ولم يخرجه مسلم بوجوه يعرفها المحدثون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، جميع العلم في القرآن لكن تقاصر عنه أفهام الرجال. كلام الله بدنيا صد هزار است، ولی جاء جبرن آشکار است. تیرے ضمیر پر اگر نہیں نزول کتاب، گر کشاہ نرازی نہ صاحب کشاف. اللهم صل وسلم على النبي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه. میرے بزرگوں، محترم بھائیوں اور معزز سامعین، اللہ تعالیٰ نے چند دن کے لیے حرمین شریفین کی حاضری کی توفیق عطا فرمائی، یہ اللہ کے بڑے احسانات میں سے. اسلام کی زندگی میں، مومن کی حیات میں، اس کے ایمان اور اسلام کی نشاط کے لیے ترقی اور خوش افزائی کے لیے یہ بیشبہا لمحات ہوتے ہیں جب وہ اپنے ایمان کو قوت بہم پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے دربار عالی میں، کعبۃ اللہ میں حاضری دیتا ہے. وہاں حج ہو یا عمرہ، طواف ہو یا زیارت، اس سے ایمان قوت حاصل کرتا ہے. یہ مقاصد اعمال کہلاتے ہیں، اصل الاصل اعمال. وهو الحضور عند الحرمين الشريفين. اصل دولت جو مومن کے پاس ہے، جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، وہ ایمان کی ہے. ایمان جیسی بہترین صلاحیت، ایمان جیسی عظیم در و دولت، ایمان جیسے بیشبہا خزانہ اور گنجینہ، ایمان جیسے دونوں جہانوں میں کام آنے والا، اور ایمان جیسے خدا کے ہاں پسندیدہ وصف خصلت، جو جو مومن کو آتا ہے ہبہ و موہوبہ ملکوتی ہے من جانب اللہ. اندازہ لگائے کہ 124,000 انبیاء جو آئے ہیں وہ اسی لیے آئے کہ لوگوں کو ایمان کی دعوت دی. یا ایھا الناس آمنوا باللہ واحد اللہ, یا ایھا الناس اعبدوا ربکم. کوئی ایک پیغمبر بھی ایسا نہیں ہے جو ایمان کے علاوہ کسی اور کام کے لیے آیا ہو. تو ایک بدہی مسئلہ ہے, ہر شخص سمجھتا ہے. اور سب سے بڑا کام جو دنیا میں انسان کا ہے وہ ایمان لانا ہے اور پھر ایمان پر رہنا ہے. کیونکہ اگر رات کو ایمان لایا اور صبح مومن نہ رہا تو نقصان ہے. اگر آدمی زندگی بھر ایمان پر ہو اور خدا نخواستہ نعوذ باللہ من ذالک بوقت اختتام حیات بغیر ایمان کے رہا تو بھی بہت بڑا گھاٹا ہے, سخت ترین نقصان ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ڈرتے رہو اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہمیشہ پرہیزگار رہو. اور جن چیزوں کو خدا نے پسند کیا ہے وہ کرو, اور جن چیزوں کو ناپسند کیا ہے ان سے بچو تاکہ بوقت مرگ مومن رہو. آیت کا مطلب یہ ہے, ایمان لے جانے کا طریقہ یہ ہے کہ شرائع کے اعمال پسندیدہ انہیں چھوڑنا نہیں, مستحب کیوں نہ ہو. ایک مستحب بھی ارادے سے نہیں جوڑو. نہیں, مستحب کا معنی تو ہے جس کو کرنا چاہیے اور جس کے کرنے سے ثواب ملتا ہے. بھائی کھانا تو کھاتے ہی ہے, بسم اللہ پڑھ کے شروع کرو, کوشش کرو کہ 3 انگلیوں سے ہی کام بنے, نہ بنے تو پھر جائز ہے. سامنے سے ہی کھاؤ. یہ مستحبات ہے نا, پسندیدہ اعمال ہے, سنت مستحبہ ہے. چلنا تو ہے ہی, تو دائیں پاؤں آگے کرو. بھئی بانٹ نہیں ہے تو دائیں طرف سے چلو. الایمن فالایمن. کپڑا پہن نہیں ہے تو قمیص کے دائیں آستین میں پہلے ہاتھ ڈالو. جب آپ میں یہ تڑپ اور یہ جذبہ پیدا ہوگا کہ جو شریعت کے پسندیدہ اعمال ہیں وہ نہیں چھوڑنے, تو پھر آپ کو شریعت کی پسند کا پتہ بھی چلے گا. اپنے ارادے سے ایک مستحب بھی فوت نہیں کرنا ہے. بھئی ناخن تو کاٹنے ہیں, کیونکہ ناخن اگر پورے سے بڑے ہو جائے اور اس میں میل جمنے لگے, اور محدثین فقہا کہتے ہیں 40 دن گزر جائے اور یہ نہ لے, اس کے بعد جو رزق کھائے گا, پانی پیے گا, پھل کھائے گا, روٹی کھائے گا, یہ سب ناجائز ہوگا. فتاوی ہندیہ جلد 5 دیگر معتبرات. افضل اور بہتر یہ ہے کہ ہر ہفتے ناخن لیے جائے. بھئی کیسے لے, ایک پسندیدہ طریقہ علماء نے لکھا ہے کہ دائیں ہاتھ کے شہادت کی انگلی سے شروع کرو، یہ لے لیا، یہ سات والی، یہ سات والی، یہ چنگلی، پھر بائیں ہاتھ کی چنگلی سے آؤ سات والی، سات بیچ والی، شہادت والی انگوٹا، اور آخر میں دائیں ہاتھ کا انگوٹا رہ گیا تھا. اس اہتمام کو پسند کیا ہے فقہائے کرام کے ہاں، یہ طریقہ درج ہے. اور مستحب کی ایک تعریف یہ بھی ہے، ما احب السلف، جس کو ہمارے بزرگوں نے، دین کے ماہرین نے پسند کیا، دین کے تجربہ کار لوگوں نے پسند کیا ہے. تو اب پیروں کے ناخن بھی لینے ہیں تو دائیں پیر کی چنگلی سے شروع کرو، سات والی، پھر سات والی، پھر بیچ والی، پھر انگوٹھا، پھر بائیں پیر کی انگوٹھا، سات والی، سات والی، سات والی، آخر میں چنگلی. ایک پسندیدہ طریقہ ہے. حسین عراقی ابن حجر اور ریحی کا استاد ہے، بڑے محدث ہے، بلا کے عالم ہے. اس کو اپنے زمانے میں وہم ہو گیا تھا اور اس نے کہا اس سلسلے میں کوئی حدیث نہیں ہے. وہیں سے ہمارے بزرگ مولانا محمد یوسف لدھیانوی نے جنگ میں لکھا، میں مولانا کے پیچھے گیا بنوری ٹاؤن، اور میں نے کہا کہ ہمارے فقہا نے لکھا ہے حسین عراقی ایک فرد ہے، ایک فرد کے کہنے سے فقہ نہیں چھوڑا ہے. اس کو تخریج احیاء کے اندر کچھ اوہام ہوئے ہیں. خود ابن حجر نے شرح بخاری میں لکھا ہے کہ ولشیخنا اوہام لا تلتفت الیہا، ہمارے استاذ کے کچھ وہم بھی ہے قابل اعتماد نہیں ہے، یہ بھی ایک وہم. بعض باتیں خالص علمی وہ علماء و طلباء کی ہوتی ہے، لیکن میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ انہیں بھی فیض ہو جائے اور دفع وہم ہو جائے. ہم جو کہتے ہیں کہ بھائی ہم نماز میں ہاتھ باندھتے ہیں، پوری دنیا کے مسلمان جب سے اسلام اور دین آیا ہے اس وقت سے آج تک اور انشاءاللہ قیامت تک، تو نماز میں اس طرح ہاتھ باندھتے ہیں، یعنی دایاں ہاتھ بائیں پر. اب جن کو فقہ پر اعتماد نہیں ہے وہ یہ بھی کر لیتے ہیں، یہ بھی کر لیتے ہیں، یہ بھی کر لیتے ہیں. یہ سب فقہ سے محروم بد نصیب زمانہ، بدبختان وقت. فقہا کہتے ہیں چنگلی اور انگوٹھے کا حلقہ باندھو بائیں ہاتھ کے کلائی پر، یہ ہو گیا، تین انگلیاں اوپر چڑھا لو، یہ ہاتھ مت لٹکاؤ، اس کے نیچے کرو، چھوڑ دو. چھوڑ دیا ٹھیک تحت سر رہو گے ناف کے نیچے. اللہ، ترمذی شریف میں امام ترمذی نے جب یہ بتایا کہ ہاتھ کیسے باندھے جائے تو فرمایا کچھ لوگ ناف کے اوپر باندھتے ہیں، یہ ناف کے اوپر ہے، اور کچھ لوگ ناف کے نیچے باندھتے ہیں. امام ترمذی رحمت اللہ علیہ تیسری صدی کے محدث و فقیہ، اس زمانے تک دنیا کے اندر غیر مقلد پیدا نہیں ہوا تھا. اس لیے انہوں نے یہ نہیں لکھا کہ مرد ہو کر کے سینے پہ ہاتھ باندھتے ہیں اور ایسے ہی رکھتے ہیں اور یوں باندھتے ہیں. یہ سب نماز کی ہیئت کی ناشکری. ایک فقہ پر اعتماد نہ کرنے سے اور تو بھلا کی، اور نماز کے اندر قیام ہی تباہ و برباد ہو گیا. اللہ اکبر کے بعد جو پہلا فرض ہے وہ قیام ہے، وہی برباد ہو گیا. یاد مت، اور یوں یوں کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کابل و کشمیر ایک دن میں فتح کیا, اور اس حمار و نسل کو یہ پتہ نہیں کہ پہلا جرح جو دنیا میں ہوا ہے رفع دین پر ہوا ہے. سب سے پہلے جو علماء نے فیصلہ کیا کہ کون سی حدیثیں غلط ہے تو یہ بار بار ہاتھ اٹھانے والے ان کو غلط کہا ہے. المدونۃ الکبریٰ جلد اول صفحہ 169, قال مالک احادیث الرفع کل ضعیفہ. امام مالک نے کہا بار بار ہاتھ اٹھانے والی حدیثیں غلط ہیں, الا عند الافتتاح, صرف شروع میں اٹھاؤ. کیسے اٹھاؤ گے؟ تو کبھی یوں کرتے ہیں, کبھی یوں کرتے ہیں. جیسے کسی کو اپنا گھر معلوم ہو نا, کبھی ایک گھر میں او ایک کتے باہر نکل, پھر کسی اور گھر میں جھانکتا ہے او باہر نکل, اس کو اپنے گھر کا پتہ ہی نہیں. یوں کرتے ہیں. اب جن کو فقہ پر اعتماد ہے انہوں نے کہا کہ تو مرد ہے تو آپ زیادہ اٹھا سکتے ہیں, ایسا اٹھا لو کہ انگوٹھے کان کے نرموں کی سیدھ میں آ جائے, ٹچی ہو جائے تو اور اچھا ہے. الا شحمت ہے لزنے, مرد ہے آپ, انت رجل. اور اگر آپ عورت ہے تو کندھوں تک کافی ہے. ان کو یہ پتہ ہی نہیں کہ یہ مرد ہے یا عورت ہے. یہ سب بدبختی کی علامات ہے, یہ سب احادیث کی توہین ہے اور بڑے اسلام سے انحراف ہے. تو بھائی کسی نے یوں کیا, یوں اس طرح نہیں ہے. آپ مرد ہیں تو مرد کے لیے مستحب طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ ایسے اٹھائے جائے کہ انگوٹھے کان کے نرموں کے سیدھ میں آئے اور بقیہ ہاتھ سر کے سیدھ میں آئے, اور یہ کلائیوں کے ساتھ جو بازو ہے یہ سینے کے کندھوں کے سیدھ میں آئے. تو جتنی حدیثیں تھی اوپر تک, کانوں تک, کندھوں تک, سب پر عمل ہو گیا, سب پر عمل ہو گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے 1700 شاگرد وہ کوفہ کے اندر اس طرح ہاتھ اٹھاتے تھے, اور مرد کو تو کہا ہاتھ اوپر اٹھائے کیونکہ مناسب ہے, اور خاتون کا بہت پردہ ہے, اس کو بہت کھولنا نہیں ہے ورنہ کرکٹ کھیلنا شروع کر دے گی. عورت پردے میں رہے تو عورت ہوتی ہے, جب وہ کھل جاتی ہے اس سے بلاگئی بن جاتی ہے, ایک آفت بن جاتی ہے. یہ فقہ کی باتیں تھی, عقل کی باتیں تھی, اور یہ احادیث کے مغز اور اس کی روح جاننے کی باتیں دی. اللہ تعالی فقہائے کرام کو اس پر عمل کی توفیق دی, اور انہوں نے لاکھوں کتابیں بھر دیے اس سے, اور انسان اس پر عمل کر کے نماز کی حلاوت اور لذت محسوس کرتا ہے. بھئی ہاتھ کیسے ہو, دیکھیں ساری حدیثیں اور جتنی بھی آثار ہیں اور روایات ہیں ان سب کو جمع کر کے کہا کہ تنشر الاصابع, ہاتھ کی انگلیاں معمولی کھولی جائیں, یہ معمولی کھولی ہے, بالکل بند نہیں کرنا ہے, بالکل بند انگلیاں سجدے میں, بالکل کھولنی نہیں ہے, یہ رکوع میں, تو اس کو تفریج کہتے ہیں. بالکل کھولنا یہ تفریج ہے, یہ ضم ہے, بالکل بند کرنا یہ سجدے کی حالت ہے, یہ قاعدے کی حالت ہے. اور نماز کے شروع میں تنشر الاصابع, ترمذی شریف کی روایت ہے, یہ تنشر الاصابع. سجدے کی جگہ کو دیکھو یا قبلے کو دیکھو, دونوں میں اختیار ہے. سر چکھاؤ نہیں, نیت کے وقت سر اوپر رکھو, اس کا گڑائی اڑا, اس کا گڑائی. نیت باندھتے وقت سر جھکانا فقہ میں لکھا ہے یہ بدعات میں سے, گندے اعمال میں سے. ہاں اللہ اکبر کر کے اس کے بعد بے شک آپ نے سر لٹکا دیا، اجازت ہے اب خیر، اب تواضع و خشوع کا وقت آیا ہے، لیکن بوقت نیت بالکل مستقیم رہو. یہ تو سیکھنے ہیں، ساری زندگی آدمی نمازیں پڑھتا رہے اسے مستحب و سنت کا پتہ ہی نہ ہو، یہ کوئی انسانیت ہے کیا؟ پسندیدہ کام ہے اور آپ سے چھوٹ رہا ہے. جب آدمی سیکھتا ہے تو غور سے سنتا ہے، جب غور سے سنتا ہے پھر عمل میں لاتا ہے، جب عمل میں لاتا ہے پھر کوشش ہمیشگی کی کرتا ہے. بھئی یہی نعمتیں ہیں اسلامی زندگی کی، اور پسندیدہ اعمال پر رہنا سہنا اور پسندیدہ اعمال کو مشعل راہ بنانا، اس سے ایمان کو تقویت ہوتی ہے اور ایمان توانا رہے تو اچھے اعمال صادر ہوں گے، گناہوں کا مقابلہ ہوگا، نیکی کے حسنات کے جذبات موجزن رہیں گے اور گناہ اور معاصی کے جذبات سرد رہیں گے. یہ ایمان کی علامت اور ایمان کی دلیل ہے. ساری زندگی آپ ہاتھ باندھتے ہیں، دایاں بایاں پر ہوتا ہے، تو پسندیدہ بات ہے کہ آپ کی قمیص بھی بٹن پٹی دائیں طرف بائیں پر ہو. آپ یوں سے سلوار، دردی نے سیا ہے، دردی گھر سے کپڑا لا کے دیتا ہے، آپ میں اتنا ایمان نہیں کہ اپنے درزی کو سیدھا کر لیں، اس کو سمجھاؤ، اس کے سامنے کہو کہ یہ دائیں پٹی بائیں پہ کر لو. واسکٹ، شیروانی، جبا، ہر کپڑا جو آپ کا ہے، آپ ایمان والے ہیں اور ایمان پر رہنا مرنا چاہتے، یہ پسندیدہ طریقہ ہے. مولویوں سے جنگ مت کرو، بعض مسئلوں میں غریب بھول گئے. اب وہ کہتے ہیں ہم مانیں گے، تو مجھے کہتے ہیں آپ کا مسئلہ اوپر رہ جائے گا. یار میں نے کہا کوئی بات نہیں، جب آپ کا شیطان ذرا ڈھیلا ہو جائے گا صحیح ہو جائے گا. وہ ایک بڑا عالم ہے، اس کو میں نے دیکھا تو بائیں ہاتھ سے بھی ذکر کر رہا. میں نے کہا دائیں ہاتھ سے کیوں نہیں کرتے؟ کہا مجھے پتا ہے کہ واقعی دائیں ہاتھ سے ہیں، بائیں سے نہیں ہے، مگر یہ مسئلہ آپ نے بیان کیا ہے مجھے نہیں ماننا ہے. میں نے کہا تو اتنی غیرت بھی نہیں ہے کہ ابو داؤد شریف جلد اول صفحہ 210 پر جو یہ حدیث نقل کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقدا یمنا علی اليسرى، حضرت دائیں ہاتھ سے پڑھتے تھے. کان یعقد التسبیح بالیمنا، حضرت دائیں ہاتھ سے پڑھتے تھے. اب ابو داؤد کے جتنی شرح ہیں سب نے لکھ دیا نا، شارے تو وہی کرے گا جو پیغمبر کا کہنا. تو میں نے کہا میرا کہاں ہے؟ مرقات 11 عظیم جلدوں میں مشکات کی شرح ہے علامہ علی قاری کی، اس کی دوسری جلد 363 صفحہ ہے. وہ فرماتے ہیں تسبیحات صرف دائیں ہاتھ سے. لحدیث صحیح فیہ، صحیح حدیث یہی ہے. تحتاوی علی المراقی 172 صفحہ، احمد تحتاوی جو ابن عابدین شامی کے استاذ ہیں وہ کہتے ہیں تسبیحات صرف دائیں ہاتھ سے. مجمع بہار الانوار تکملہ جلد 5 صفحہ 487، مناسب ہے، مستحب ہے کہ تسبیحات صرف دائیں ہاتھ سے پڑھے جائیں. ساری کتابیں بھری پڑی. ایک عالم دین نے مجھے کہا تشریف لا کر، بڑے عالم ہیں اونچے درجے کے، ہمارے مشائخ اور اساتذہ کے درجے کے ہیں. تو یار روز نئے نئے مسئلے نکالتے ہو, کون سا نیا مسئلہ نکالا ہے؟ کہا وہ تسبیح مشکل سے دائیں ہاتھ پہ ہو گئی, خود بخود بائیں یوں ہی ہوتا ہے, وہ شرارت کا عادی ہوا ہے. اب نیا مسئلہ آ گیا, آپ کی طرف سے جو لوگ آتے ہیں ان کی بٹن پٹی دائیں بائیں پر ہوتی ہے, یعنی گریبان جو ہے وہ دائیں بائیں پر اس طرح, جیسے یہ اس طرح یہ, اور یہ ہمیں کتابوں میں نہیں ملتا ہے. میں نے کہا مل جائے گا, کتابوں میں نہ ملے تو پھر میری بات کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. میں نے ہدایہ اول جلد منگوائی, کتاب الجنائز فصل فی التکفین کھولا, اور صاحب ہدایہ لکھتے ہیں کہ مردے کو کفناتے ہوئے پہلے بایاں کپڑا ڈالے تاکہ دائیں اوپر آ جائے, کما کان یلبسو فی الحیات, جیسے یہ شخص زندگی میں پہنتا تھا. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہ ہدایہ کی 244 شرح ہے, سب نے لکھ دیا نا کہ جیسے زندگی میں پہنتے تھے, تو آپ تو زندگی میں اور طرح پہنے ہوئے ہیں, اس کو مرنے سے پہلے پہلے سیدھا کرنا ہے. پسندیدہ باتیں. اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ, پیغمبر کے ہاں پسندیدہ مستحب سے شروع ہوتا ہے, کم از کم درجہ اس کا مستحب ہے. ما یصاب علی فعلہ ولا یعاقب علی ترکہ. امام العصر المحدث الکبیر آیت من آیات اللہ, الفقیح علی الاطلاق, حضرت اقدس مولانا محمد انور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ بخاری شریف کی شرح میں لکھتے ہیں, مستحب تو ایک آدھ دفعہ ثابت ہوتا ہے لیکن امت اس کو ہمیشہ اختیار کرتی ہے اور یوں ان کو ہمیشہ کا ثواب و ثواب ملتا ہے. تل کا شاہ کیلا, تاکہ طالب خوش ہو جائے. حضرت فرماتے تل کا شاہ کیلا فی جمیع المستحبات انہا تثبت تورت فتورت اے مرتن او مرتین ثم تواظب علیہ الامہ وتثاب وتوجر عند اللہ. فیض الباری شرح بخاری جلد 2 صفحہ 117 اور 424 دونوں جگہ ہے. لا الہ الا اللہ, کتابیں تو نور اور برکت سے بھری ہوئی ہے, کتابیں تو عین رحمت ہے, اور کتابیں ساری کی ساری اسلام کی خدمت کے لیے لکھی گئی ہے, لیکن کتاب خود کسی کے پیچھے نہیں آتی. کتاب کو استعمال کرنا اور اس کا مغز نکالنا اور اس کے شعور اور معرفت پانا یہ عالم کا فرض ہے. بھئی دونوں ہاتھ ہمارے ہیں لیکن اب گھڑی کس ہاتھ میں پہنے؟ روایات دائیں ہاتھ کی بھی ہے اور بائیں ہاتھ کی بھی, لیکن فیصلہ اہل سنت والجماعت کا 1400 سے یہ ہے کہ انگوٹھی اگر مہر لگانے کے لیے ہے, سٹیمپ لگانے کے لیے, ٹپا لگانے کے لیے, پھر تو دائیں ٹھیک ہے, بائیں ہاتھ سے تو مہر لگانی نہیں, اور اگر اس کے لیے نہیں ہے تو پھر بائیں ہاتھ ہو. بائیں ہاتھ کی مثال عورت کی ہے, عورت ناقص ہے, کم ہے. عورتیں کہتی ہم کیوں کم ہیں, یہاں ایک عورت آئی اس طرح کر کے ہم میں کیا کمی ہے؟ میں نے کہا کمی تو بہت زیادہ ہے لیکن بول نہیں سکتا ہوں. کہنے لگی ہم میں کیا کمی ہے آپ ایسی باتیں کرتے ہیں؟ میں نے کہا کمی تو آپ کی ہے لیکن بول نہیں سکتا ہوں. ہنس پڑی, روانہ ہو گئے. آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ میں کتنی کمی. وہ فتاوی عالمگیری میں لکھا ہے نا کہ خواتین کو اسلامی آداب سکھانا ضروری ہے, ورنہ یا یہ مرد بن جائے بننے کی کوشش کرے گی یا اسلام سے نکلنے کی کوشش کرے گی. یاد رکھیے, ان کو اسلامی طور طریقے بتانے. تو پھر عورتیں اتنی عابد زاہد ہے, اتنی متقی و پارسا ہوتی ہے کہ مرد اس کے سامنے لاجواب ہوتا ہے. اگر بنیادی طور پر عورت ناقص ہے, وَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ, اس کی پرورش سونے میں ہوتی ہے. بنگڑی پہنی چھوڑی کتنی تھی, مرکیاں پہنی, ٹھیکا پہنا, سر میں مانگ لگایا, ہار ڈالا, پازیب شڑنگا 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 شڑنگا. یہ کیا چیز ہے؟ یہ وہ جو ایک دولت نہیں دی گئی ہے, اب اس کو کسی طریقے سے پورا کرنا ہے. مرد نے کوئی زیور نہیں پہننا ہے, مرد تو مرد ہے. ای ہم زینت زنان باشد, شیخ سعدی کہتے ہیں یہ عورتوں کا کام ہے زیب و زینت کرنا. مرد را کی رخائے زینت, و بس مرد کو جو مردانگی کی تو طاقت دی گئی ہے اس پر اللہ کا شکر کرے, اس کی حفاظت کرے, اس کو ضائع نہ کرے, اس کو اللہ کی ناراضگی میں نہ ڈالے. کان کھول کے ذرا سنو, چونکہ خاتون کی فطرت, خاتون کی صلاحیت, خاتون کا جسم اور جسمانیت بنیادی طور پر کم ہے. آپ نے کہا ناقص ہے عقل میں بھی اور دین میں بھی. پھر فرمایا عقل میں اس لیے ناقص ہے کہ جب تک دو عورتیں نہ ہو گواہی معتبر نہیں, اور دین میں اس لیے ناقص ہے کم ہے کہ ان کو ایسے دن آتے ہیں لا تصوم ولا تصلی, نہ روزہ رکھ سکتی ہے اور نہ نماز پڑھ سکتی ہے. ٹھیک ٹھاک عورت ہے لیکن بس دن آ گئے ان کے. بخاری شریف میں ہے بیبیاں حج کے موسم میں جب حضرت کے ساتھ آئی تھی تو ان کو دن آ گئے, ماہواری آ گئی, اور اس کے بعد تو مسجد حرام داخل نہیں ہو سکتی. تو آپ نے تسلی دی اور فرمایا امرن کتبہ اللہ علی بنات آدم, یہ تو ایک ضروری بات ہے, آدم علیہ السلام کی بیٹیوں کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے, اس سے تو گزرنا ہے. اب نماز نہیں پڑے گی گناہگار تھوڑی ہوگی, آپ روزہ نہیں رکھی گناہگار نہیں ہوگی. نمازیں معاف ہے اور روزہ بعد میں رکھا جائے. عورت خدائی مجبوری کی وجہ سے کچھ دنوں تک بغیر نماز اور روزے کی رہتی ہے, تو فرمائے دین کم ہے اس کا. تو اے مرد, اے ثلاثی مجرد والے, اے شرم اور حیا اپنے اندر پیدا کرو. آپ کی اگر نمازوں میں اور روزے میں کمی ہو تو آپ کیا ہے, عورت سے بھی گیا گزرا ہے. مرد کا کمال یہ ہے کہ اس پر روزانہ پانچ نمازیں فرض ہیں, سنت مستحب اس کے علاوہ ہے. لیکن عورت پر ایسے دن آ جاتے ہیں. مرد کا یہ کمال ہے کہ یہ رمضان پورا رکھ سکے گا اور رکھے گا, لیکن عورت کو خطرہ ہے کبھی بچہ پیدا ہو جائے گا تو نفاس کی وجہ سے نہیں رکھ سکے گی, اور کبھی ماہواری آ جائے گی. وَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ, وہی عورت کی تربیت تو زیورات سے ہوتی ہے. بچیوں کو خوبصورت کپڑے چمک دمک والے اور زیورات, یہ دینا, یہ آیت سے ثابت ہو گیا کہ دینا چاہیے. اس کی تربیت اچھی خوش ہوتی ہے. اللہ. اسی طرح جیسے عورت کی کمی کو پورا کرنے کے لیے اس کو زیور دیا جاتا ہے, چمک دمک والے کپڑے پہنائے جاتے ہیں, بنارسی قیمتی دوپٹہ, اور یہ سنت طریقہ ہے, ثابت ہے. اللہ, بخاری شریف میں ہے, آپ کی خدمت میں کوئی کپڑا لایا, بہت خوبصورت, کن زنانی کپڑا تھا. اس آدمی نے پیش کیا حضرت جی, اور عجیب و غریب کپڑا, سارا لوگ دیکھتے رہے, وہی کیسے صاف ستھرا ہے, کیسے ٹیسر ہے, کیسے چمک ہے, کیسے ریشم ہے. آپ نے ایک تو یہ فرمایا کہ سعد ابن معاذ کو جنت میں جو رومال دیے گئے وہ اس سے بہت اعلی ہے. سعد ایک صحابی غزوہ خندق میں زخمی ہو گئے تھے, پھر انتقال ہو گیا تھا. آپ نے کہا لمنادیل سعد فی الجنہ خیر امیدا. دیکھیں دنیا سے نبی توجہ کیسے ہٹا رہا ہے اور جنت سامنے کر رہا ہے. یہاں کی چیزیں چمک دمک, یہ کیا ہے؟ آج ہے, چند دن بعد میلہ کچیلا ہو جائے گا, پھٹ جائے گا, لیکن جنت تو باقیات و صالحات ہے, خالدین فیہا ہے. اس کے بعد آپ نے ایک بچی تھی, اس کا نام تھا ام خالد. اصل میں اس گھر میں بچے ہوتے تھے اور مرتے تھے, بعض عجیب عجیب بیماریاں ہوتی ہیں, تکالیف ہوتی ہے. تو عرب ایسی بچی کا نام رکھتے ہیں یا بچے کا, ام خالد, ام کلثوم. ام ماں کو کہتے ہیں, یعنی یہ مرے نہیں, بڑی ہو کر ماں بنے تو زندہ رہے گی, تبھی تو ماں بنے گی. ہمارے یہاں رواج میں ام کی ضرورت نہیں ہے, یہاں بس صرف نام کافی ہے. اس پر دولابی نے کتاب لکھی ہے الاسماء والکنا, اور نووی نے تہذیب الاسماء, اور ذہبی نے الاشتباء فی الاسماء والکنا, جہان بھر کے دفاتر موجود. آپ نے اس بچی کو بلایا, چھوٹی سی ننی اتنی سی, اور میں اسے بلاؤں, میں خالد کو لے آ گئی. آپ نے وہ کپڑا ان کو پیش کیا. اتنے بڑے پیغمبر, صاحب المعراج, سبع سماوات کے درجات والے, آپ کی بارگاہ عالیہ میں ایک چھوٹی سی بچی ہے ایک گھر کی, جن کے بہت بہن بھائی مرے ہیں, بڑی لاڈلی سی ہے, اسے بلایا اور کہا یہ کپڑا اس کے لیے. سبحان اللہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قیمتی چادریں بٹ گئی, خوبصورت بیش بہا غنیمت میں آ گئی تھی, جہاد میں مسلمانوں کو مل گئی تھی. ایک خوبصورت چادر بچ گئی, اور زبردست چادر تھی, بہت بہت اعلیٰ تھی. صحابہ نے سب نے کہا یہ ام کلثوم کو دے دے. ام کلثوم علی اور فاطمہ کی بیٹی تھی, اور یہ حسنین سے بڑی تھی, اور یہ حضرت عمر کے نکاح میں تھی. چونکہ فاطمہ کی بیٹی تھی تو صحابہ ان کو بنت رسول اللہ کہتے تھے. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی تھی, نواسی بیٹی کی طرح. نواسوں سے محبت بیٹوں بیٹی سے زیادہ ہوتی ہے. یہ ان کو دے دے. حضرت عمر نے کہا کوئی شک نہیں ہے, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, کوئی شک نہیں, لیکن ایک خاتون کا نام لیا ام عطیہ, اور فرمایا جنگ احد میں, جو بہت تکلیف تھی, اور یہ خبر بھی لگ گئی تھی کہ پیغمبر شہید ہو گئے, وہ آپ کے دان مبارک بھی شہید ہوئے تھے, سر میں خوت کی کڑیاں گس گئی تھی، جسم لہو لہان تھا، اور 70 صحابہ شہید ہو گئے تھے. اس وقت اس مشکل گھڑی میں میں نے اس خاتون کو دیکھا ہے کہ وہ مجاہدین کی مشقیں اور ان کے جو اوزار تھے اسے ٹھیک کر دی تھی. پانی بار بار مشق میں لانا ہوتا ہے، خاص کر زخمیوں کے منہ میں پانی ڈالنا ہوتا ہے. تو اس خاتون کو میں نے دیکھا ہے کہ یہ مشق سی رہی تھی، وہ اب بھی موجود ہے اور مدینے کے دور سمت میں رہ رہی ہے. یہ چادر وہاں بھیج دو. اہلن و سہلن، عمر تیرے جیسے عادل کہاں ہوگا؟ کہا اس کا گھر کچھ دور ہے، بوڑھی ہو گئی بالکل، لیکن میں جانتا ہوں اس کا مقام، مجھے معلوم ہے. گھر لے جانا کارنامہ نہیں، ان لوگوں کی خدمت میں پیش کرنا جن سے اسلام کھڑا ہوا ہے، مضبوط ہوا ہے، ان کی خدمت کرنا ضروری ہے. انہوں نے کہا نہیں، یہ خاتون ہماری مشق سیتی تھی، سلائی ہاتھ میں اور مجاہدین کے درمیان میں گھومتی پھرتی تھی، اور جہاں دیکھا کہ مشق سے پانی ٹپک رہا ہے اس جگہ کو سی لیتی تھی. یہ قیمتی اور بیش بہا چادر وہاں لے جاؤ، اس کو دے دو. رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ وجعل الجنۃ مثواہ. میرے بزرگوں، یہ موضوع بہت طویل ہوا اور بہت تفصیلی ہے، میں چاہتا بھی ہوں کہ اس پر تفصیل سے کلام کروں. تو خاتون کچھ کم ہے مرد سے، اور خاتون کی ذمہ داری بھی کم ہے، وہ گھر میں رہے گی، یہ باہر رہے گا. خاتون اپنے رب کی عبادت کرے اور خاون کی اطاعت کرے، اس کے لیے جنت ہے، حدیث کا فیصلہ ہے. خواتین نے درخواست کی، حضرت ہم جہاد میں نہ جائیں. فرمایا، تم جو حج کرنے آتی ہو یہی کافی ہے. وہ جنگ جس میں خواتین گئی وہ اذن عام تھا، اس میں اسلام کے ختم ہونے، بالکل مسلمانوں کے مٹنے کا اندیشہ تھا. سب کو حکم دیا گیا ہے کہ باہر آؤ، ہمیشہ یہ دستور نہیں. اللہ، تو جس طرح خاتون کم ہے اور اس کمی کو زیب و زینت سے، اوزار سے، قسم قسم کے بہترین یاقوت و مرجان سے، سونے اور چاندی سے، بنارسی اور چمک دمک سے پورا کیا جاتا ہے، اس طرح دونوں ہاتھوں میں یہ ہاتھ ناقص ہے، یہ نیچے رہتا ہے، اور یہ ہاتھ ناقص ہے، اس کے ذریعے پیشاب پاخانہ صاف کیا جاتا ہے، اس میں کمی ہے. اس کمی کو دور کرنے کے لیے گڑی بائیں ہاتھ میں سنت ہو. اہل سنت کی علامت ہے کہ ان کی گھڑی یا انگوٹھی بائیں ہاتھ میں ہوگی. جب کسی کے ہاتھ آپ نے دائیں دیکھا تو سمجھو کہ یا تو علم پورا نہیں ہے یا علماء پر اعتماد پورا نہیں ہے. بس یہ دو باتیں ہو سکتی، یا خود غیر اطلاع وسیع نہیں ہے، اور یا یہ کہ اطلاع والوں پر اعتماد نہیں ہے. آدمی یا خود وسیع الاطلاع ہو یا اطلاع والوں پہ اعتماد کرے. جو ایسا نہ کرے وہ خر خچر جو چاہے کرتا پھرے. پھر مضبوط مسئلہ ہے، بڑی کتابوں میں لکھا ہے کہ اہل سنت والجماعت کی علامت ہے اور شعار ہے کہ اگر یہ انگوٹھی پہننے جائے تو یہ بائیں ہاتھ میں پہنے. تو اسی پر قیاس ہے گھڑی. اس گھڑی میں صرف وقت نہیں ہے، حسن بھی ہے. ضرورت جمل زینت، صرف زینت کے لیے مرد نہیں پہن سکتا، لیکن چونکہ مقصد مواقع جاننا ہے، اوقات جاننا، اور اوقات جاننا بوجہ نماز فرض ہونے کے فرض واجب ہے، تو گھڑی رکھنے کا بھی جواز یا وجوب پیدا ہوا. کہاں پہنے؟ تو بائیں ہاتھ میں پہنے. یہ پسندیدہ بات ہے، مستحبات ہے. ترمذی شریف کے اکثر شروع میں اسی کو ترجیح دی گئی. افسوس کے روئے زمین کے بڑے محدث ریحانۃ الہند، برکت العصر، محدث اعظم تبلیغی جماعت کے بانی اور مبانی حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ محدث سارامپوری ثم مہاجر المدنی والمتوفا بہا، بہت بڑے عالم. صرف یہ تبلیغ نصاب نہیں جن سے ان چار بازوں نے فضائل اعمال بنا دیا اور فضائل درود گھر رکھ کے آ گئے. یہ بہترین کتاب ہے. اس عاجز کے نزدیک اس کا فائدہ مشکات سے زیادہ ہے، خاص کر اردو زبان والوں کے لیے. اللہ کے شکر و نعمت کا گنجینہ ہے. اور پھر فضائل صدقات، حضرت شیخ بڑے اونچے مقام کے عالم تھے، لیکن ترمذی شریف کی شرح شمائل میں کوکب الدری کی عبارت نقل کرنے میں غلطی ہو گئی اور انہوں نے بجائے بائیں کے دائیں ہاتھ لکھ دیا، وہیں سے جو ہے نا کہ کمکلوں کو مغالطے کا موقع مل گیا ہے. وہ غلطی ہو جاتی ہے. حسین عراقی حافظ ابن حجر کا استاد ہے، تقریر کے شروع میں میں نے کہا ان کو واہ ہوا ہے. یہ علمی باتیں ہیں، طلباء و دینی مدرسوں کے علماء کے کام کیے. آپ کو تو اتنا ہی سمجھنا چاہیے کہ گھڑی یا انگوٹھی بائیں ہاتھ میں اور دائیں ہاتھ بس مرد کی طرح صاف ستھرا ہے. اس کی ضرورت زیب و زینت کے لیے نہیں ہے، زیب و زینت کا یہ محتاج ہے، کیونکہ اس میں تلویس ہے بن نجاسات. بہرحال اس ان جیسے مسائل، یہ تو صرف مستحب کا معاملہ تھا. آج عمرے سے واپسی پر تفسیر شروع کرنے سے پہلے میں نے اس پر کچھ اطراف ذکر کیے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، کرم ہے، احسان ہے. آنے والے جمعے کو چند لمحوں کے لیے تفسیری افتتاح ہوگا، اس کے لیے دعا کی بھی ضرورت ہے. الحمدللہ ملک کے مقتدر اخبار جنگ کے صفحے اول پر آج اس کا اشتہار شائع ہوا ہے، حسب سابق اور حسب دستور اور معمول. یہ قرآن کی عظمت کے لیے ہے، ہمیں بہت زیادہ لوگوں کی ضرورت نہیں ہے. یہ قرآن کریم کے مقام اور مرتبے کی وضاحت کے لیے ہے کہ یہ درس جوہر ہے، یہ درس سونے کا سلسلہ اور کڑی ہے. یہ قرآن سمجھنا اور سمجھانا یہ بیشبہا عمل ہے. یہ تمام خیر اور حسنات، حصال حمیدہ، ایمانیات اور صلاح اعمال کا گنجینہ ہے. قرآن جب اپنے موج میں آتا ہے اور اپنے باہر میں، اس کے علوم کو قابو کرنا آسان کام نہیں ہے. اس لیے اس تفسیر کے شروع سے پہلے میں چند دن کے لیے حرمین شریفین جاتا ہوں اور وہاں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ اجازت بھی دے دے اور توفیق بھی دے، کیونکہ کعبے کے سامنے آدمی متصل ہو جاتا ہے. بالکل شیخ عبد القادر جیلانی کو کسی نے کعبے کے سامنے کہا کوئی وظیفہ، کہا ایمان دوبارہ اور نکاح دوبارہ کر لو، کافر ہو جاؤ گے. یہ کیا بات کہی؟ کعبے کے سامنے آ کر کے شیخ عبد القادر کی ضرورت نہیں، بس آپ سامنے ہو گئے، یا رب یا رب فلیعبدوا رب ھذا البیت. اے لوگو، اس رب کو پہچان اور اس کی عبادت کرو جس کا یہ گھر ہے. اللہ، تو ایک تو یہ دعا وہاں مانگی کہ خدایا آپ کا منشا اور مراد قرآن کریم کے تفسیر و ترجمے میں اسے سمجھنے اور آگے بڑھانے کی توفیق دے، اور دوسرا یہ کہ یہ قرآن آپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، ان کی زندگی سنت اور حدیث کی روشنی میں اس کی تفسیر اور ترجمانی کی توفیق عطا فرما. اور تیسری یہ دعا کی کہ رب، صحابہ نے سب سے پہلے سمجھا تھا، تابعین نے ان سے اور اتباع نے ان سے، اور پھر مجتہدین و فقہا نے اس کا معنی، مطلب، غرض، منشا، مراد اور حضرات مفسرین و محدثین نے آگے بڑھایا. اللہ ان کے جلیل القدر خدمات کی قدردانی اور ان کے شکرانوں کی روشنی میں تفسیر اور ترجمے کی اجازت اور توفیق درکار ہے. عجائب و غرائب خواب مناظر توفیق اللہ جل جلالہ ابن والہ نے اس کی علامات اس کے مجدے اور بشارات دکھائی. جل جلالہ امن والہ عز شانہ عظم برہانہ اس کی احدیت اور صمدیت اور لم یلد ولم یولد کی شان بڑی نرالی ہے. ولم یکن لہ کفوا احد دعاؤں کی بھی درخواست ہے صحت کے لیے زندگی کے لیے شہری ماحولیات کے لیے ملکی احوال کے لیے پورے عالم اسلام کے لیے. اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کا منشا اور مراد اپنے پیغمبر کی زندگی کی روشنی میں فقہاء و محدثین و مفسرین خاص کر علماء ہند اور مشائخ دیوبند کے نقطہ نظر کی روشنی میں سمجھنا سمجھانا آگے بڑھانا آسان فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ علی ذات عظیم صفات سمیع السماعت کبیر الشان جلیل القدر رفیع ذکر جلی البرحان فخیم الاسم غزیر العلم وسیع الحلم کثیر الغفران جمیل الثناء جزیل العطاء مجیب الدعاء عمیم الاحسان سریع الحساب شدید العقاب علیم العذاب عزیز السلطان. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له في الخلق والامر هو الكبير المتاع. ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا احمد عبده ورسوله المبعوث الى الاسود والاحمر المنعوت بشرح الصدر ورفع الذكر صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العربة وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد. يا أيها المؤمنون وحدوا الله فإن التوحيد رأس الطاعات واتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات عليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الإطاعة ومن أطاع الله والرسول فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر ورب الرؤوف الرحيم. الحمد لله جل وجلاله وصلى الله وسلم على رسوله ونبيه صاحب التاج والمعراج وعلى آله وأصحابه أولي الدرجات العاليات ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الساعات أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا غير ربي خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا ولكن خلت الاسلام افضل. رواه البخاري. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر. رواه ابو بكر بن ابي شيبه في المصنف والامام الترمذي في السنن. وقال ابن حجر اسانيده عاليه ورجاله ثقات. وقال لعثمان استحيت منك ملائكه الرحمن. اخرجه اصحاب السنن. وقال لعلي انت مني بمنزله هارون من موسى الا انه لا نبي بعدي. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم خير نساء بني اسرائيل مريم وخير نساء هذه الامه خديجه. رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم فضل عائشه على النساء كفضل السرير على سائر الطعام. رواه الشيخان. وقال لبنته فاطمه فاطمه سيده نساء اهل الجنه. رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أهد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نسيف. رواه البخاري. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. پوچھا ہے کہ ناخن کترنے کی گندی عادت ہے, وظیفہ تجویز کرے سر نیچے کرو ٹانگ اوپر باندھو, ایک دو گھنٹے ایسے رہو خود سیدھے ہو جاؤ گے. جس عمل کو آپ خود گند کہتے ہیں اور پھر بھی اس سے بعد نہیں آتے تو اس گند کی نجاست کا علاج کیا ہے؟ جیسے کوئی شخص گٹر لائن میں نہاتا ہو اور کہتا ہو پاک کیسے ہوں گا, مت نہاؤ تو پاک ہو, خود ہی اس کو گندی عادت کہہ رہا ہے. کچھ عرصے سے میرے شوہر کچھ غیر عورت کے چکر میں مبتلا ہے, گھر کی طرح سے کوئی خیال نہیں, دعا کرے اللہ پاک انہیں گھر سے محبت دے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق دے. ماہنامہ الاحسن شائع ہو چکا ہے, بہت زبردست اداری ہے, ختم بخاری پر آیا ہے, پڑھیے اسے اور ساتھیوں کو پڑھوائیے, اور سینکڑوں مسائل اہم مہم آئے. ہمارا کاروبار مشینری اسپیئر پارٹس کا ہے, یہ سامان ہم بیرون ملک سے خرید کر پاکستان لاتے ہیں, اس کا انشورنس اگر ہم کرائے تو کیا. حضرت اقدس حضرت الاستاذ مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی ولی حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ چیزوں کا انشورنس جائز ہے, یعنی کراہیت سمیت, اصل تو نہ کرنا ہے لیکن نقصان و تباہی سے بچنے کے لیے اس میں, اور زندگی کے انشورنس میں فرق ہے. زندگی کے انشورنس کے جواز کی کوئی صورت نہیں. طارق منصور اور یہ وہ, میں پانچ سال سے اپنے فلیٹ کے کیس میں پھنسا ہوں, میرے لیے ہر کیس میں آسانی. آمین, اللہ آسان فرمائے. جن لوگوں کا اپنا گھرانہ گھر نہ ہو, کرایہ پر رہ رہے ہو اور تکلیف اٹھاتے ہو اور جب مشہور رقم اتنی ہو کہ گھر خرید سکے تو پہلے حج کرے یا گھر خریدے؟ حج مستقل فریضہ ہے, کسی چیز کا محتاج نہیں ہے. جب اتنی زندگی اس نے بغیر گھر کے گزاری ہے تو اب حج کر لے, وہاں بھی دعائیں مانگے, گھر اور اچھا اور بڑا محبت والا مل جائے گا. حج کر لے. جو لوگ نیک دل فرشتہ صفت ہو, سب لوگ اپنے بھی اور غیر بھی ان سے راضی ہو, اگر وہ ٹارگیٹ کلنگ میں فوت ہو جائے تو شہید ہونے کی صورت میں ان کی نمازوں کا اور روزوں کا جو کچھ بھی چھوٹا ہوا ہے, امید ہے کہ اللہ جل جلالہ معاف فرما دیں گے, اور جن کو معلوم ہے تو وہ ان کی نمازوں کا فدیہ ہے, روزوں کا دے سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی صحت تندرستی علم میں برکات عطا فرمائے. ایک عالم اس طرح آپ کے بیانات سے اپنی اصلاح کرتا رہا ہے. زوال کے وقت کتنی دیر نوافل پڑھنا منع ہے؟ 10 سے لے کے 20 منٹ تک, کم از کم 10, احتیاط یہ کہ 20 منٹ. اکثر حضرات مکروہ وقت کا خیال کیے بغیر نیت باندھتے، یہ گناہگار ہوتے ہیں، ایسا مناسب نہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے اور تندرستی عطا فرمائے اور آپ کا سایہ ہم پر سلامت رکھے، آمین. حضرت کیا یہ بات درست ہے کہ 15 شعبان کو نام اعمال تبدیل ہوتا ہے؟ کیا اس رات کو تمام روح کو آزاد کیا جاتا ہے؟ کیا اس رات کو قبرستان جانا صحیح ہے؟ نصف لیلۃ النصف من شعبان میں روایات آ چکی ہے. درست اور صحیح بات یہ ہے کہ آنے والے سال میں آنے والے لوگ، ان کے نام اور عمر لکھی جاتی ہے، رزق لکھا جاتا ہے. جو لوگ سال بھر میں مریں گے ان کا بھی ذکر کیا جاتا ہے. اس سلسلے میں بعض لوگوں نے سرے سے انکار کیا ہے، یہ مناسب بات نہیں. حضرت اقدس مولانا انور شاہ صاحب نے تسلیم کیا ہے کہ اس رات کی عبادت اور اگلے دن کا روزہ ثابت ہے. فقہا نے اس کا ذکر کیا ہے، لہذا یہ بات ماننی پڑے گی. باقی صلاۃ تسبیح کی نماز پیچیدہ ہے، بزرگان دین پڑھتے ہیں اور محدثین و فقہا منع کرتے ہیں. بس ایک آدھ دفعہ پڑھی جائے، عام طرز کی نمازیں کافی ہیں. ایک شخص نے مجھ سے کہا کہ آپ کو حاضر ماننا شرک ہے اور حاضر جان کر آپ کو مدد کے لیے پکارنا بھی شرک ہے، لیکن آپ کو غیر حاضر جان کر مدد کے لیے پکارنا شرک نہیں. نے مدد تو اللہ تعالیٰ سے مانگنا کافی ہے نا، واللہ والمستعان، اللہ ہی سے مدد مانگی جاتی ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، جس طرح عبادت آپ کی ہے مدد بھی آپ سے مانگی جائے گی. تو جس طرح کسی مخلوق کی عبادت نہیں ہے، اس طرح اس سے بغیر اسباب کے مدد بھی نہیں مانگی جائے گی. مگر آپ سے پوچھنا یہ ہے کہ روزگار اور مہنگائی کے دور میں پیسے دے کر سرکاری نوکری حاصل کرنا کیسے، جبکہ سرکاری نوکری پیسوں کے بغیر نہیں ملتی ہے. بات یہ ہے کہ جو آپ کا حق ہے ملنا چاہیے، اور وہ رک رہا ہے اپنی عزت کے تحفظ کے لیے، آپ کچھ دیتے ہیں، آپ کے لیے جائز ہے. ہدایہ کتاب الصلح میں ہے، وَيَجُوزُ دَفْعُ الرِّشْوَةِ لِدَفْعِ الظُّلَمِ، ظالم سے بچنے کے لیے رشوت دینا بھی جائز ہے. البتہ وہ آپ کی کمزوری سے فائدہ اٹھاتا ہے، لہذا اس کے لیے ہر حال میں حرام ناجائز ہے لینے والے کو. اللہ آپ کی عمر مبارک فرمائے، عطا فرمائے. میں نے بڑوں بزرگوں سنا ہے کہ خالی کینچی چلانے سے گھر میں لڑائی ہوتی ہے. یہ مجھے معلوم نہیں، خالی کینچی کے چلانے کا کام کیا ہے؟ کوئی بچہ ہے جو کھیل رہا ہے کینچی یا چمکا رہا ہے پڑکا رہا ہے؟ ویسے ہی فضول حرکت ہے اور نہیں ہونا چاہیے. اس خواب کو مطلب بتایا، میری بیوی نے خواب میں اپنی مرحوم ماں کو دیکھا، وہ ایک اینٹ کے اوپر بیٹھی تھی. میری بیوی اس کے سامنے رونے لگی تو اس کی ماں نے کہا، آ جاؤ میرے ساتھ بیٹھو. اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ میرے خیال سے بیوی کو جانے کے لیے تیار ہیں. ہم مردے کا یہ کہنا کہ آؤ میرے ساتھ بیٹھو، یہ دلیل اس کے لیے کہ یہ مر رہی ہے؟ یعنی میرے لیے نیکیاں کر لو، خیرات کر لو، حسنات کر لو، دعائیں مانگو، میرے نقش قدم پر چلو، مجھے اچھائی بخشو. اچھا خواب ہے ان شاء اللہ. عوام میں مشہور ہے کہ مردہ کہے گا آ جاؤ تو بس بستر باندھا جائے. حضرت اگر اپنے عزیز یا والدین میں سے کوئی فوت ہو جائے تو اسے خواب میں دیکھنا چاہتے، اس کے لیے وظیفہ مشہور ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد وتروں سے پہلے 4 رکعت پڑھی جائے. پہلی میں وہ دوحا، دوسری میں الم نشرح، تیسری میں وہ تین، چوتھی میں انا انزلنا، یا اگر بڑی یاد ہے تو سورہ بلد، سورہ لیل، سورہ شمس، یہ اس ترتیب سے پڑھ لے. اور یہ عمل جاری رکھے، امید ہے ہفتہ دو ہفتے میں جو مرحوم خواب میں آپ چاہتے ہیں وہ آ جائیں گے اور کلام بھی کر لیں گے. میں خود ایک مردے کی تلاش میں تھا، اور بہت زمانوں سے مجھے یاد آتا تھا اور کوئی صورت نہیں بن رہی تھی. میں نے اس پر عمل کیا اور بلا ناغا ہر رات کو رات کے معمولات سے فارغ ہو کر چار رکعت, یعنی دو دو کر کے نہیں اکٹھی چار, اس نیت سے پڑھی اور دعا مانگی. انچاسویں دن, یعنی رات کو وہ مردہ خواب میں آیا اور عجیب بات بتائی کہ میں آخرت کے سمندر میں ڈوب گیا تھا. آپ نے جب بھی چار رکعت پڑھی تو حکم ملا ہے کہ وہ ڈھونڈو نکالو کہاں ہے, اور اب جا کر کے مجھے پکڑنے میں اور باہر لانے میں وہ کامیاب ہو گئے. اور حیران کن بات یہ ہے کہ اس وقت بھی انہیں سردی لگ رہی تھی اور ان کے جسم اور کپڑوں سے پانی ٹپک رہا تھا. چنانچہ میں نے اپنی کوشش کے مطابق کچھ غربا اور مساکین کو گرم کپڑے خرید کے دیے, کچھ کو لحاف خرید کے دیے, کوٹ اور اس قسم کی گرم شالے خرید کی دی, اور کچھ بوڑھوں اور کمزوروں کو گرم کرنے کے لیے گرم گرم حلوہ کھلایا, جو میں مناسب سمجھتا تھا کہ اس سے آدمی کو تپش پہنچ سکتی ہے. تو پھر میں نے اس مردے کو دیکھا اور بہت زیادہ خوش و خرم, اور فرمایا کہ اب مجھ سے تمام مقدمات ہٹا دیے گئے اور میرے جنتی ہونے کا فیصلہ ہو گیا. اور تو کسی کتاب میں نہیں ملا, لیکن شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے اپنی تفسیر فتح العزیز فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق والقمر اذا اتسق کی تفسیر میں لکھا ہے کہ بعض مردے جن کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا اور اپنے اعمال بھی کمزور ہوتے ہیں, وہ آخرت کے سمندر میں ڈوب جاتے ہیں. لا الہ الا اللہ, استغفر اللہ واتوب الیہ. علماء اس لیے کہتے ہیں کہ دعاؤں میں مردوں کو یاد رکھنا چاہیے, کبھی کبھی اس ارادے سے کچھ نوافل پڑھ لے, اس خیال سے کھانا پکوا لے اور فقراء مساکین کو تقسیم کر لے, اس ارادے سے کچھ کپڑے خریدے عاجز مسکین لوگوں کو دے دے, اس ارادے سے قرآن خوانی کرے, طالب علموں کو بٹھائے, دعا کرائے, ان میں انعام و اکرام تقسیم کرے اور اس مردے کے لیے دعائے مغفرت کر لے. ہمارے اہل سنت والجماعت کے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ زندے کے نیک اعمال سے گزرے ہوئے مسلمان مردے مستفید ہو سکتے ہیں, اور یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمیں ایسی نیکیاں کرنا چاہیے جن سے ہمارے مردوں کو خوشی ہو. یہ بھی ہمارے عقائد میں سے ہیں کہ جو اعمال شرعاً درست صحیح اور پسندیدہ ہے ان کے کرنے سے اور ثواب بخشنے سے مردوں کو آرام ملے گا. یہ بھی امکان کے درجے میں تسلیم شدہ ہے کہ زندوں کے بعض کوششوں سے, دعاؤں سے, تدابیر سے, نیک اسباب و اعمال سے مردے جہنم سے باہر لائے جاتے ہیں اور باقاعدہ جنتی بنائے جاتے ہیں. حدیث شریف میں ہے, تم مردوں کا بھی حصہ کرو اپنے نیک اعمال میں. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی عمر برکت آمین. اتر خوشبو لگا سنت تو کیا حضرت کسی مخصوص وقت خوشبو لگا, آپ اکثر نمازوں کے لیے جماعت کے ایک امیر چھ نمبر کے دوران فرما رہے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صرف تہجد کے وقت خوشبو لگاتے, غلط کہا ہے. ان کا کیا کام ہے مسائل میں؟ تبلیغ والوں کا کام فضائل ہے, مسائل نہیں. قابل احترام بزرگ مفکر مبلغ یہ وہ, بابا رہنے دو رہنے دو, مقرر محدث مفسر مفتی یہ وہ. سوال صرف اتنا ہے کیا بسم اللہ سورہ فاتحہ کا حصہ ہے؟ یہ مسئلہ اختلافی ہے, لیکن درست بات یہ ہے کہ پڑھنا چاہیے اور جز نہیں ہے. امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں پورے قرآن میں صرف ایک جگہ یعنی سورۃ النمل میں جز ہے, اور باقی ایک دفعہ آیت ہے. اس لیے حافظ قرآن کو پورے قرآن سنانے میں کسی ایک سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے. حنفیہ کے نزدیک بسم اللہ فاتحہ سے پہلے آہستہ اپنے طور پر پڑھنا مستحب ہے، سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے. لکھا ہے والد اور لکھا ہے میری والد، یہ سمجھ میں میری نہیں ہے کہ والد کیسی میری ہوگی. انہوں نے تجھے میری والدہ یا میرے والد، میری بہن کی بیماری کی وجہ سے سعودیہ چچی کے بھائی بابا والدہ ہے، سعودیہ جانا چاہتی ہے کیونکہ انہوں نے سعودیہ میں ہے بہن، تو ان کا بغیر محرم کے سفر کرنا حرام ناجائز، گناہ کبیرہ ہے. الحمدللہ رب العالمین، نستغفرک اللہم و نسالک السلام و العافی. جن حضرات نے مردوں کا ذکر کیا اللہ ان کی بخشش فرمائے، ابھی جس جوان کے جنازہ پڑھ لیا گیا اللہ ان کی مغفرت فرمائے، پسمندگان کو صبر و اجر دے، جن بیماریوں کا تذکرہ ہوا اللہ انہیں صحت دے، دیگر پریشانیوں صدموں میں اللہ مسلمانوں کی دستگیری فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ